أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اور معزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کو کہنے کے لیے، سننے کے لیے، جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یہ اس کی عنایت، اس کا فضل و کرم اور اس کا احسان، اور اس کی عنایت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا حق نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی حد الامکان، حد المقدور، بقدر ظرف اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہمارے ذمہ لازم. اس لیے بھائی، سب ساتھی، سب سے پہلے تو اظہار شکر کے طور پر کہہ لیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی ہے اور سزاوار شکر بھی. بھائی الحمدللہ نشست نمبر 817 کے آغاز کی توفیق رب کریم نے عنایت فرمائی. گزشتہ کئی نشستوں سے ہم نے حج کی نسبت سے گفتگو شروع کر رکھی. بہت سی اصولی باتیں ہم اس مرحلے میں کہہ چکے ہیں اور کچھ تفصیلات ابھی باقی. تین نشستوں میں جو بات تفصیلاً کہی جا چکی، اس سے محوری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو کہہ آئے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں، وہ نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، حج کا ہو، قربانی کا ہو، جہاد کا ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، ان تمام احکامات کو جانتے ہوئے ہم لوگ سب سے پہلے ان کے فضائل کو پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ترغیب مل سکے، ہمیں اس کے نفع کا معلوم ہو سکے، اور اس کے نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم اسے کو نہ چھوڑیں بلکہ کرنے والے ہوں، جتنے بھی اعمال صالحہ. اور یہ فضائل کا جاننا جو ہے مطلوب. دوسرے مرحلے پر ہم اس کے مسائل کو جانتے ہیں. نماز کی فضیلت معلوم ہو گئی اور نماز پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، یہ مسائل نماز، مسائل روزہ، مسائل زکات، مسائل حج، مسائل جہاد، ساری چیز جو ہے فضائل اور مسائل. لیکن جو تیسری اور بنیادی چیز ہے جس کو ہم بالعموم چھوڑ جاتے ہیں، یا وہ رہ جاتی ہے، یا اس سے صرف نظر ہو جاتا ہے، یا اس سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، وہ بنیادی ہے اور وہ ہے مقاصد، یعنی فضائل. مثلا زکات کی بات کریں تو فضائل زکات ہی معلوم ہے، مسائل زکات ہی معلوم ہے، لیکن مقاصد زکات کیا ہیں یہ نہیں معلوم. اسی طرح سے فضائل روزہ ہی معلوم ہے، مسائل روزہ ہی معلوم ہے، لیکن مقاصد روزہ کیا ہے یہ نہیں معلوم. بعین ہی حج کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ فضائل حج معلوم ہے اور مسائل حج معلوم ہیں. جو بھی آدمی حج کرنے جاتا ہے الحمدللہ وقت کے اندر وقت کے زی ہوش زی علم لوگ جو ہے مختلف گروپوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو راستے بتاتے ہیں, معاملات بتاتے ہیں, کہاں کا کیا کام کیسے کرنا ہے, اس کی ترتیب کیا, جتنے مسائل ہیں ان کو اصبر کروانے کی, یاد کروانے کی کوشش کر لیتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو چیز پھر بھی رہ جاتی ہے وہ ہے کہ مقاصد حج کیا. یہ بھی لمحوں بہت کم ساتھیوں کو معلوم ہوتا. مجھے اب تک یاد ہے کہ برسوں پہلے کچھ معلمین کے ساتھ جو کچھ حجاج تھے, جانے سے پہلے ایک نشست رکھی گئی طویل دورانیے کی, جس میں اس خاکسار کو بھی آواز دی گئی, مولانا سر دیوبندی بھی اس میں شریک تھے, ساری چیزیں سامنے آئیں. میں نے فضائل اور مسائل تو انہوں نے بیان کر دیے تھے, میں نے صرف مقاصد حج کا ذکر کیا. لیکن مجھے بعد میں بڑی حیرت ہوئی جب حج سے واپسی کے بعد مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ آپ کی پوری گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ پر آ گئی تھی, اور اس کے بعد ان معلمین نے ان لوگوں نے اس کی نہ جانے کتنی کاپیاں بنائی, اور پورے دورانیے کے اندر جو بھی ان کو میسر آتا رہا اس کو کہتے رہے کہ یہ گفتگو تم نے پہلی دفعہ سنی ہوگی, اس کو بھی سنو. اس لیے کہ اس گفتگو کا ذکر جو ہے قدیم و جدید کسی کے پاس نہیں. اس لیے اس کے بعد سے مجھے زیادہ احساس ہوا کہ ہم مسائل اور فضائل کے ذکر کے ساتھ جو ہے مقاصد کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ابھی ہم مقاصد حج کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اب تک جو بات کی کہ رب کریم نے قرآن کریم کی اس منزل کے اوپر یہ بات فرمائی کہ انا والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین, کہ پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے وضع کیا ہے اس مبارک زمین بکہ پر جس میں برکتیں رکھتی, اور اس میں سارے عالم والوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات, اس میں کھلی اور روشن نشانیاں. مقام ابراہیم, ایک مقام ابراہیم ہے, فمن دخلہ کان آمنا, جس میں داخل ہو گیا معمول ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت, اور فی حکم ہم نے سنا کہ انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کریں, من استطاع الیہ سبیلا, جو بھی اس گھر پہ پہنچنے کی, اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اور من کفر, جس استطاعت کے باوجود بھی کفر کرے انکار کرے, تو اس کو خبر ہونی چاہیے کہ فإن اللہ غنی عن العالمین, کہ اللہ جو ہے بے نیاز ہے, اسے ہمارے وہاں آنے کی جانے کی کوئی پرواہ نہیں. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نہ آئے, تو ہمارے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی. یہ اظہار غضب. اتنا اصرار کیوں ہے, اتنا اصرار؟ باقی بھی تو احکامات ہیں. دیکھیے, ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ بڑا اہم ہے, اس کو ہم اگلے مرحلے پہ کہیں گے, لیکن بات آ گئی تو میں توجہ مبذول کروا کے جا رہا ہوں. ہم نے کہا کہ بہت سے گناہ, بڑے بڑے عظیم الشان گناہ, لیکن ایسا گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, اس گناہ کرنے والے کے لیے اللہ نے کہا یہ شیطان کا بھائی. بڑی عجیب بات ہے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. تبذیر مت کرو, یہ سورہ بنی اسرائیل کی تفصیل میں ہم پڑھ چکے. اس لیے کہ جو مبذر ہے, تبذیر کرنے والا, یہ شیطان کا بھائی, اور شیطان جب اپنے رب کا ناشکرا ہے. اسی بنی اسرائیل کے 14 نکات کے اندر زنا پہ پابندی کا حکم آیا, حرام پہ پابندی کا حکم آیا, نہ جانے کون کون سی چیزیں منع کی. اس کے لیے نکاح کہ شیطان کا بھائی, لیکن یہ تبذیر کرنے والا ہے نا, وہ شیطان کا بھائی. ہم نے اس مرحلے کے اوپر, اور جو اس کا سیل کو جاننا چاہے وہ بنی اسرائیل کا حصے جو ہے وہ سیدھی ریکارڈ سے سن. اسی طرح سے بہت سارے احکامات ہیں.
اب اللہ نے یہاں اس مرحلے پر کہا کہ پہلا گھر جو اللہ نے وضع للناس انسانوں کے لیے بنایا وضع کیا, ہم اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ یہ پہلا گھر کیسے, اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے ہے تو انسان کون, پھر یہ بات بھی آ چکی کہ للذی ببکہ مبارکہ, کہ اس مبارک زمین بکہ پر تو اس بکہ کے اندر برکت والی کیا چیز تھی, وہدی للعالمین, اور یہ بات بھی ہم کہہ چکے کہ سارے عالم والوں کے لیے ہدایت ہے سے کیا مراد ہے کہ انسان جو ہے اور جگہوں پہ بھی آباد ہے, پھر یہ بات بھی ہم کہہ کے آ چکے کہ فی ہے آیات بینات, اس میں کھلی اور روشن نشانیاں ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے مقام ابراہیم بھی ایک کا ذکر کر دیا, اسے دیکھو کھلی روشن نشانی ہے. میرا خیال تھا کہ ہم کہہ چکے اللہ بھلا کرے بھائی کا کہ انہوں نے آتے ہی یہ پرچہ سامنے رکھ دیا کہ نہیں مقام ابراہیم پر گفتگو باقی. اس سے اگلی بات ہم کہہ چکے کہ وللہ علی الناس حج البیت, کہ اللہ کا انسانوں پر یہ حق ہے, ہم یہ بات تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ انسانوں پر حق کیوں کہا, وللہ علی المؤمنین وللہ علی المسلمین حج البیت کیوں نہیں فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا حق ہے مسلمانوں پر اللہ کا حق ہے, یہ کیوں کہا کہ انسانوں پر اللہ کا حق ہے, اور اس کنٹرڈکشن کو بھی ہم صاف کر چکے کہ جتنے بھی انسان شکل آباد ہیں ان میں اور اس مخاطب انسان ہے اس میں کیا فرق ہے, اور یہ بات بھی کہہ کے آ چکے کہ من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. آخری بات باقی ہے جو کہیں گے کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, کہ جو کفر کرے انکار کرے تو اسے خبر ہونی چاہیے کہ اللہ بے نیاز. یہ بات البتہ تشنا ہے جس پہ بھائی نے توجہ وصول کروا دی, اسے کہنے کی صحیح کرتے کہ فیہ آیات بینات, اس میں کھلی اور روشن نشانیاں, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں نشانیاں تو وہاں بہت ساری ہیں لیکن ہر انسان گھر جانے والا نشانی جو ہے اپنے معیار کے مطابق دیکھتا, اپنے ظرف کے مطابق دیکھتا, اپنی بینائی کے مطابق دیکھتا ہے, اپنے احساس کے مطابق دیکھتا. میں گزشتہ جمعہ المبارک میں مسجد میں بھی دوستوں سے جمعے میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, اب یہاں سے سب سے پوچھئے کہ آج مسجد میں گئے تھے کیا تھا, تو کوئی بتائیں گے کہ مولوی صاحب نے تلاوت بڑی اچھی کی, کوئی کہے گا کہ وہ قالین میں سے بدبو سی آ رہی, صفائی نہیں ٹھیک کی, کوئی کہے گا کہ اے سی کمزور ہو گیا تھا ہے, گرمی بہت تھی انتظام کرنا چاہیے کوئی انتظامیہ کو, کولنگ اچھی ہونی چاہیے, کوئی بتائے گا کہ میرے برابر ایک وہ پسینے والا آ کے کھڑا ہو گیا میں نماز ہی نہیں پڑھ سکا, ہر ایک بتائے گا نا اپنا اپنا, ہر ایک اپنا اپنا بتائے گا, جس کا جو ظرف ہے, جس کی جو اپروچ ہے, جس کا جو خیال ہے, جو اس کے نزدیک پرائیورٹی ہے وہ اس کو محسوس کرے گا. بھائی اتنی سی بات, تو وہاں بھی کھلی اور روشن نشانیاں تو ہیں مگر ہر آدمی جو ہے اپنے ظرف کے حساب سے, ایک عموماً رش بہت ہے دماغ بڑا مشکل ہوتا ہے طواف کر سے, ہاں ٹھیک ہے مگر اس کے بعد جو کچھ ہے جناب, یہ فلاں جگہ کے جو لوگ آتے ہیں نا یہ بڑے خراب ہوتے ہیں بڑے بدتمیز, یہ بھی فیڈ بیک ہے, ارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا انتظام بڑا اچھا ہے, میں تو گیا مجھے تو کولر میں پانی نہیں ملا, دیکھیے ریویو کیجئے نا, اور ایسے بھی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے جنہوں نے یہ بات کہی, ان کو بھی سمجھایا بعد میں یقین انہوں نے توبہ کر لی ہوگی کہ وہ حج کے بعد مدینے رک گئے اور کہا کہ وہ 40 نمازیں یہاں پڑھ کر جائیں گے, کہیں کسی ایسے ہوٹل میں جگہ مل گئی ہوگی ان کے معلم نے دلوا دی ہوگی جو ان کے لیے اچھا نہیں تھا ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا, تو وہ چھوڑ کر چلے آئے, کہ ایسا بھی کوئی جگہ دی تھی اس نے رہنے کی, اب کون 8 دن گزارتا, مجھے تو وہاں 8 منٹ گزارنا مشکل تھا, میں نے معلم سے کہہ دی کہ رکھو اپنی فیسلٹی تمہارے پاس, میں جہاز پکڑا پتہ نہیں کیسے آ گیا, یہ بھی ایک معیار, اور کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں وہاں باہر کتوں کے ساتھ بھی مدینے کے سو لوں گا, کوئی بات نہیں مدینے کی زمین تو ہے, ایک وہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے, تو اصل میں جیسا ہمارا پرسپشن ہوگا نا، جیسا ہماری سوچ ہوگی، بس ہم ویسا ہی وصول کر لیں گے. تو فی آیات بینہ، اس میں کھلی اور روشن نشانیاں، اور ان روشن نشانیوں میں سے بہت سی کا ذکر ہم نے کر لیا. پہلی ایک اہم نشانی رب کریم نے فرمائی کہ مقام ابراہیم، اور وہاں سب جانے والوں نے دیکھا ہے کہ اسے جائے محفوظ کر دیا گیا. اور اس مقام ابراہیم میں کیا کمال، اس میں کمال یہ ہے کہ اس پہ قدم مبارک کا نشان ہے، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، ہوگا وہ جو یورگن آتا ہے پوچھتا ہے سو واٹ، اس میں کیا کمال، ایک جگہ ہے کھڑے ہونے کی نہیں. اصل میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خاص جگہ اس کا ذکر ہوا، اور اصل میں اس سے جس نسبت سے رب نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ اصل میں اس نسبت کو بھی دیکھنا، اب اسے ایکسپینڈ کرو گے تو ایک ہے مقام ابراہیم، اور اس مقام کے علاوہ کیا ہے؟ ابراہیم خود بھی تو ہے. تو یہ جو مقام ابراہیم ہے، اسے مقام الگ کر لیجیے، ابراہیم الگ کر لیجیے، مقام تو ہے اسے بھی دیکھیے، یہ کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور خود اس مقام کا مقام کیا ہے اس زمین کے اوپر، اور جس سے نسبت ہے اسے وہ کون، اور وہ ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ہم تاریخ کے اندر یہ بات پڑھ کر آ گئے کہ اللہ نے پہلا گھر یہ بنایا، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ہر دور میں اس گھر کو لوگوں نے دیکھا. پھر ایک زمانہ آیا کہ حوادث زمانہ نے، سیلابوں نے جہاں یہ سارے علاقے تباہ کیے، اس کے اندر جو ہے یہ جگہ، یہ گھر بھی منہدم ہو گیا. پھر اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کو دوبارہ تازہ کروایا، اور اس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اور ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا. ابراہیم علیہ السلام پہ یہ کام سے یہ کام کروانے سے پہلے رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانے کون کون سی گھاٹیوں سے گزارا کہ اگر وہ کسی امت میں بھی تقسیم کر دی جائیں تو ہمارے ایمان ایٹ اسٹیک آ جائیں کہ ہم مسلمان رہیں کہ نہ رہیں، اتنا مشکل کام. مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ہیں جو اللہ جن کو بڑا بناتا ہے تو ان کو بڑا بنانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے تپاتا ہے. ابھی تو محاورن تپائے جانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو واقعات آگ میں پھینکوا دیا، ابھی اس کے بعد کیا بچا. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی ایک تاریخ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کروانا چاہا کہ کوئی ایسا بچہ ہی دنیا میں نہ آئے جو میرے تخت تاج تاراج کر دے، مگر جو رب چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے. اسی طرح سے جب نجومیوں نے وقت کے اس بادشاہ کو نمرود کو خبر دی تھی کہ بچہ پیدا ہونے والا، آج آسمانوں کی گردش میں ستاروں کی ترتیب بدل گئی اور تو ختم ہو جائے گا، اس نے وہی کام کیا جو فرعون نے کیا تھا. مگر قربان چاہیے اس ذات کے کہ اصل میں جو ہے ہی پیدا کرنے والی اور مارنے والی، نہ جانے کتنی جانیں ضائع کر دی گئیں، کتنے بچے مروا دیے گئے، مگر جس کو آنا تھا رب نے اس کو محل میں پیدا فرما دیا. اس لیے کہ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آزر جو ہے وہ خادم خاص تھا نمرود کا. اب اس کے بعد کیا وجہ، جس سے تم جتنا ڈرتے ہو اللہ اس کو اتنا ہی قریب کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے وسائل حیات. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ پتا تھا کہ اب جو بچہ پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ مروایا جا رہا ہے. تو آزر کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو ایک غار میں جا کے جنم دیا اور وہیں چھوڑ کے آ گئی. یہ خبر ملے گی
اور یہ بچہ تقریباً 7 برس تک اس غار میں پلا.
بڑا عجیب, بڑی عجیب تاریخ ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح کو دیکھنے کے لیے جاتی تھیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا اور انگوٹھے چوس رہا ہوتا تھا, اور انگوٹھا نکال گئے تھے گا تو اس میں شہد کی نہر نکل رہی.
اللہ اپنے پالنے والوں کو پال رہا ہے, وہ غاروں کے اندر ہی پرورش کر دیتا ہے. بالآخر وہ بچہ اس محل میں آ گیا, تب تک روکا جاتا, اور بچے نے آ کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ خدا نہیں, کیسے خدا ہے, یہ خدا کیا ہوتا, کیا کرتا. اور آہستہ آہستہ ماں اور باپ دونوں الجھ گئے. بڑے خطرناک سوالات ہیں, اور وہ خطرناک سوالات کرنے کے لیے تو رب کریم نے اسے پیدا فرمایا تھا, وہ کیسے نہ کرتا. بالآخر وہ موسم آ گیا کہ جب پوری سرزمین شام کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ وہ واحد بچہ ہے جو ہمارے سارے خداؤں کا مخالف. اور پھر تاریخ انسانی نے وہ واقعہ بھی قلم بند کر دیا کہ جب وہ سارے مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے خدا ایک دن مار گرائے گئے, اور وہ اعلی قدر جو تھا وہ سب سے بڑے خدا کے کندھے پہ ڈال دیا. اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا اپنے خداؤں کا یہ حال, میلے سے واپس آئے تو پوچھا کہ کس نے کیا, تو بتایا کہ وہ جو آزر کا بیٹا ہے, ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہوا. کہا کہ پکڑ کے لے آؤ. بادشاہ تک خبر پہنچ گئی, دربار میں آزر کا بیٹا آ گیا. پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے. کہا کہ دیکھو قتل کرنے کا آلہ کس کے پاس ہے, یہ تمہارے بڑے خدا کے کندھے پر ہے, تو ایسے کرو کہ پہلے اس سے پوچھ لو کہ آلہ قتل کہاں سے یافت ہو رہا. اور جب جواب یہ ملا کہ وہ تو بول نہیں سکتا, پوچھا کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اتنا بھی نہ کر سکے کہ تمہیں بتا دے کہ باقی خداؤں کو اس نے مار دیا. کہانی ختم ہو گئی, جواب نہیں تھا, جواب نہیں تھا. بالآخر ان سارے مراحل کے بعد یہ طے ہوا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے, ایسی سزا کی رہتی دنیا تک, اس کو نشان عبرت بنا دے, پھر کوئی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا روادار نہ ہو. اور سارے لال بھجکڑ بیٹھے, اور طے یہ پایا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک چہار دیواری بنائی گئی. کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ 1 میل بائی 1 میل, اور اس کے اندر جتنا خس و خاشاک تھا شہر کا وہ بھر دیا گیا. ہر ایک نے اپنا حصہ, اپنا شیئر اس لکڑی کے اور جلنے والی چیزوں کے ڈالنے میں ادا کیا, یہاں تک کہ وہ چتا تیار ہو گئی اور اس میں آگ لگا دی گئی اور دہک اٹھی, اور اس کے اوپر سے کوئی اڑنے والا پرندہ گزرنے کے قابل نہیں تھا, جل کے گر جاتا. پھر کہا کہ اچھا اس کو پھینکو, تو جن کے ذمے آزر کو کے بیٹے کو ابراہیم کو آگ میں پھینکنا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھ ہم تو یہ پھینکنے کے لیے جائیں گے تو ہم بھی جل جائیں گے, ایسے کر تو خود ہی چلا جا. ابراہیم نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ کام تمہارے ذمے, تم خود کرو. ابراہیم علیہ السلام تو السلام کو مشورے کے بعد ایک منجنیق میں مٹھایا گیا, گوپیا, اور اس میں کے ذریعے جو ہے گھما کر بہت دور سے آگ میں پھینک دیا گیا. اب اس شعر کا مطلب کبھی سمجھ میں آتا ہے اس مرحلے پہ آئے کہ وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اخوا بھی چھوڑتے ہیں. مشکل ہے ذرا. ابراہیم علیہ السلام اس منجنیق سے چھوڑ دیے گئے, آگ کی طرف آ رہے ہیں, کتنے دورانیہ ہوگا. ہوا کا فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ حکم دیں, تو ہوا اتنی چلے کہ سب کو چھوڑ جائے. پوچھا کہ اللہ نے کہا ہے؟ کہا کہ نہیں, اللہ نے بھیجا ہے, پر کہا ہے کہ میرے خلیل سے پوچھو, جو وہ کہے وہ کر دو, اس سے بڑی اپرچونٹی ملتی ہے کبھی کائنات. کہا کہ نہیں, اللہ نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ رہا. وہ ہٹا تو بارش کا فرشتہ آ گیا,
اس نے یہی پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو ابھی اتنا میں برساؤں کہ آپ کے گرنے سے پہلے سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے.
پوچھا کہ اللہ نے کہا ہے؟ کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ میرے خلیل سے پوچھ لو, جو خلیل کہے وہ کر دو. خلیل نے پھر منع کر دیا. کمال ترک ہے, چھوڑ دو, اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دیا. جبرائیل امین آ گئے اور کہا کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں, مجھے رب نے بھیجا ہے کہ جو خلیل کہے وہ کر دو.
مجھے بتائیے اس سے بڑی طاقت کسی کو اس کائنات میں پھر میسر آئی اس وقت تک؟
تو پوچھا ہے جبرائیل کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھ تو رہا ہے. تو کہا کہ جب اس کو خبر ہے اور خود نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس حال سے گزر رہا ہوں وہ اس میں راضی ہے, تو راستے سے ہٹ جا, میں رب کی رضا میں راضی ہوں.
کہہ دینا بہت آسان ہے عزیزو, راضی برضا ہے جملہ ہے, بس ہم نے یاد کر لیا.
اور جب اللہ نے دیکھا کہ ہاں یہ کمال ترک اپنے نقطۂ بلند تک پہنچ گیا, سب کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ مراد مل گئی نا. پھر آیا, پھر براہ راست رب نے دخل اندازی کی, یا نارکونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی کتنی ہو جا؟ وہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پوری زمین سکڑ جائے. تو اللہ نے اس کو روکا ایک جگہ کے اوپر, یہاں تک کہ ابراہیم کے لیے سلامتی ہو. بردن و سلام علی ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام جب جا کر اس میں گرے ہیں تو وہ باغ میں گرے. آٹھ دن تقریباً اس آگ کو ٹھنڈا ہونے میں لگے, اور آگ کو جو ٹھنڈا ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم زندہ اور ایک باغ میں بیٹھے. نمرود نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب بڑا طاقتور ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں 10,000 گائیں اس کے نام کے قربان کروں. کتنا طاقتور ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں, تیری 10,000 گائیں اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ لا الہ الا اللہ. مگر الہ تو خود بنا بیٹھا تھا. پھر ایک زمانہ بیتا, اہل شام نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا تو قبول نہیں کیا. جیسے بھی آپ حاصل مطالعہ میں بھائی سلیم صاحب سے سن رہے تھے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں, مانتے تو ہیں, یقین نہیں ہے.
تیاری کیا ہے؟ اگر یقین ہوگا تو تیاری ہوگی. پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے پھر جب دیکھا کہ اب اس میں اہل شام کے اندر دعوت قبول کرنے کی کوئی بھی اسٹرینتھ باقی نہیں ہے, خیال رکھیے گا, پھر اللہ نے اپنے پیارے کو حکم دیا کہ اچھا ایسے کرو, اب شام چھوڑ دو, اے میں ہوں تو کہوں کہ اللہ میاں میرا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے یہاں, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, اتنی چلت پھرت ہے. نہیں, کس نے کہہ دیا؟ اوپر والے نے کہہ دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, کہاں جانا ہے؟ کہا کہ جبرائیل بتائیں گے منزل کون سی. اب تین مسافر ہیں, ایک گائیڈ ہے, ابراہیم علیہ السلام, اما ہاجرہ اور نو مولود اسماعیل علیہ السلام والسلام, اور جبرائیل امین رہنما, اور یہ قافلہ چل پڑا. کہاں جانا ہے ابھی منزل نہیں معلوم. جسے حفیظ نے لکھا کہ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا, جناب حاجرہ نے دوش پر لخت جگر باندھا. عرب کی عورتیں, ان علاقوں کی عورتیں کپڑے میں لپیٹ کے چھوٹے بچے کو اپنے کندھے پہ ڈال لیتی تھی. اب ہم نے اسے اور ذرا ماڈیفائی کر لیا, بس سسٹم وہی. اسماعیل علیہ السلام اتنے چھوٹے تھے کہ چادر میں لپیٹ کے کندھے پہ انہیں رکھ لیا گیا, اور اب یہ سفر جاری ہے. جہاں کوئی نخلستان نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں کہ کیا یہاں رکنا ہے؟ یہ سہرائی علاقے ہیں نا. اور جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ نہیں, پھر چل پڑیں.
پھر چل پڑے پھر چل پڑے چلتے گئے نہ جانے کتنے شب و روز یہاں تک کہ صحرا تپتا ہوا آتش کدہ شروع ہو گیا پہاڑی ٹیلے شروع ہو گئے یہاں تک کہ پھر ایک ایسی جگہ کے اوپر لا کر ابراہیم علیہ السلام نے روک دیا جہاں ایک سوکھا ہوا درخت تھا جس میں انہوں کے پتا تھا انہوں نے کچھ اور تاز کی تھی کہا کہ یا خلیل اللہ یہ آپ کی منزل آ گئی آپ سوچیے کہ کائنات کے کتنے ویز لگا دیں آپ یہ وی آئی پیز ہیں اسٹے پوائنٹ یہاں مل رہا ہے ان کو تو آپ وہ ایک لاکھ اسٹار کا ہوٹل لے دیں تب بھی تھوڑا ہے مگر وہاں درخت کے نیچے اگر ٹھیک ہے یہ کہہ کر چلے گئے اب رب نے یہاں کیوں بلایا ہے کیا کروانا ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہتے ہیں یہ کس کا ہے جس نے بلایا جس کا کام مورخ نے لکھا کہ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا بچ گیا تھا وہ اس شاخ میں ٹانگا کچھ تھوڑی سی کھجور جو رستے میں کھانے کے کام آ رہی تھی وہ شاخ میں ٹانگ دی اور اس درخت کے نیچے جو ہے میاں بیوی بچہ حفیظ نے آگے لکھا کہ نہیں اس میں گھاس اگتی ہے وہ زمین کے بارے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو روکا گیا ہے کہ نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی چھک کے ملتے ہیں اس لیے کہ جگہ کون سی کیا بننے والا ہے آج جبرائیل علیہ السلام گئے جو تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے فلسطین چلے جائیے کون ابراہیم علیہ السلام اما ہاجر اور اسماعیل یہیں رہیں گے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے ہم تو عشاء میں نظر نہیں آتے تو کہتے ہیں گھر والی کی طبیعت بڑی خراب تھی کچھ تھا نہیں جی اکیلا گھر کے اندر ہے تو اس لیے نماز گھر میں پڑھ لی معافی کے طلب گار ہوں میں بھی ایسا ہی ہوں وہاں یہ سوال نہیں آیا کہ ان کا کیا ہوگا جو حکم دے رہا وہ کرے گا جبرائیل علیہ السلام حکم دے کر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کر دیا اماں حاجرہ نے آواز دی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو تو کچھ نہیں بولے دوبارہ آواز دی کہ بتا تو جاؤ کہ کہاں جا رہے ہو یہاں صحرا میں ہمیں چھوڑ کے پھر بھی نہیں بولے ابھی ذرا تیز گئی دوڑی پیچھے لپکی اور چونکہ معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور جب حکم آتا ہے تو یہ عمل کرنا شروع کر دیتے بولتے نہیں کہا کہ اچھا یہ بتا جائیے کہ کیا اللہ نے کہیں جانے کا حکم دیا جواب ملا کہ ہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو بڑے شوق سے جائیے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ اس عورت کو اور اس بچے کو اس صحرا میں ضائع نہیں کرے گا یقین دیکھیے رب پر ایک عورت ذات کا ہمیں تو لائٹ چلی جائے تو ہمارے گھر والوں کو ڈر لگتا ہے صحرا ہے تنہا عورت ذات ابراہیم علیہ السلام چلے گا سوچیے رات کیسے گزری ہوگی دن کیسے چڑھا ہوگا تاریخ پڑھ لینا عزیزو آسان اور تاریخ بنانا بہت مشکل ہے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اب سورج جب اس نے جھانکتے جھانکتے بلندی اختیار کی اب بچے کو پیاس لگی اب بچہ درخت کے نیچے ماں دیکھ رہی ہے پانی نہیں ہے لانے والا کوئی نہیں ہے ایک کولر تھوڑی لگا ہوا کہ گلاس بھر لیا بچہ زور سے روئے بچہ ہی تو ہے تو ماں جو ہے اس کو وہیں چھوڑ کر بھاگے کہ دیکھوں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں اس کے اوپر چڑھ رہی ہے دیکھنے کے لیے اور جب بچہ ماں کو دور جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اور زور سے روتا ہے جب زیادہ زور سے روتا ہے تو پھر لپک کر ماں آ جاتی ہے اس کو دلاسا دیتی ہے چپکا کراتی ہے اور اس کا پھر پانی دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور بچہ ماں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک تو پیاس سے رو رہا ہے اور ماں کی دوری سے اور روتا ہے کتنا کرناک منظر ہے اس کو سمیٹیں اگر آپ جہاں دور دور تک پانی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہمیں سے ذرا سی چیز نہیں ملے ہم کہتے ہیں ہمارا نصیب ہی کھوٹا ہے جی، ہمیں نہیں ملنی. دیکھیے ہمارے جملے، ہماری ادائیں، مگر وہاں ایسا کوئی نہیں آیا. رب نے رکھا ہے تو رب دے گا. اب آخر جب بیتابی بچے کی بڑی تو اور اس نے زور سے زمین میں پیر مارے تو اس کے نیچے سے رب نے وہ چشمہ جاری کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مفید اور شفا والا پانی لے کے آیا. اور جب اماں واپس آئیں دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، بہت خوش ہوئیں کہ اللہ نے مہربانی کی، یہی چشمہ نکال دیا ہے. بچے کو بھی پانی پلایا، خود ہی پیا، اس کو بھی نہلایا، اس کو بھی ٹھنڈا کیا گرمی کے اندر. شروع شروع میں تو یہ اچھا لگا، مگر دیکھا کہ پانی جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دور دور تک چلا گیا. اب یہ گھبرائیں کہ یہ سیلاب آ جائے گا، ابھی تو پیر رکھنے کی جگہ ہے، یہ ریت نیچے سے نکل جائے گی. تو گھبرا کے کہیں نہیں کہ زم زم، رک جا رک جا. جب تم اس کے ہو جاتے ہو تو سب کچھ تمہارا ہو جاتا ہے. جب تم جس کو چلاتے ہو تو وہ چلتا ہے، جس کو روکتے ہو تو وہ رک جاتا ہے. رک گیا، کہا کس نے تھا؟ قربانیاں کسی کتنی تھیں، اس نے جب رب کے نکالے ہوئے چشمے کو کہا کہ رک جا تو چشمہ رک گیا. اور آقا نامدار احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اماں حاجرہ زم زم نہ کہتی تو روئے زمین پر قوم نوح کے زمانے سے بڑا طوفان آ جاتا، اتنا پانی کے چل رہا ہے نا تک. ابھی 7500 برس سے یہ پانی چل رہا ہے. پہلے تو لوگ آگے پی کے چلے جاتے تھے، پھر مشکیزوں میں بھر کے لے جاتے تھے، اور تو پائپ لائنیں بھیج گئیں، اب تو کنٹینر چل رہے ہیں، مگر پانی ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ جس کی ٹھوکر نے وہاں سوراخ کیا تھا اس کی قربانی کتنی تھی. اب جب پانی آیا صحرا کے اندر، جانے کتنی صدیوں کے بعد آئے، پرندوں نے خوشبو سونگھی، آ کے اڑنا شروع کیا. تو وہاں سے بہت دور کی مسافت پر قبیلے بنو جرہم کسی کنویں پہ آباد، اور صحرا نشین لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ جہاں پرندہ ہوتا ہے وہاں پانی ہوتا ہے. جب انہوں نے دور سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس پرندوں کے مقام پہ سفر کیا اور آ کے دیکھا تو یہاں پانی تھا. بہت خوش ہوئے کہ صحرا میں پانی مل گیا، اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جو ہے قبیلے بنو جرہم آ کے وہاں آباد ہو گیا. یہ انسانوں کا پہلا گروہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں جو ہیں قبیلے بنو جرہم میں ہوئی. اس لیے یہ پہلی آبادی یہی تھی، فرسٹ پاپولیشن. ابھی ہم قبیلے بنو جرہم کی تاریخ میں نہیں جائیں گے کہ کہاں سے چلا. اب جب یہ کام ہو گیا، اب آپ ذرا سوچیے کہ اس رب کو اپنی اس ایک بندی کی ادائیں کتنی اچھی لگی کہ وہ جس جگہ پہ دوڑی صحرا کے اندر، ہر حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ تو بھی دوڑے گا. وہ تو صحرا میں دوڑی ہے، وہ تو صحرا میں گئی، حج کا حصہ بنا دیا. اب دیکھیے کہ یہ دوڑ جو ہے اس گھر کے لیے ہے جو بنے گا، ابھی گھر نہیں بنا، اور چونکہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے بلایا تھا اپنے گھر کے اوپر، مگر اس سے متعلق جتنی ایکٹیویٹی تھی اسے حج کا حصہ بنا دیا. اس لیے اس گھر پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، گھر تو بعد میں آیا نا، پہلے کیا آیا، پہلے جدوجہد آئی، پہلے قربانی آئی، پہلے سفر آیا، اور اس زمزم کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے بھوک مٹانے کا اہتمام کر دیا اور شفا رکھ دی. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں ایک اور برکت شامل ہو گئی، اس لیے کہ اس کنویں کے پانی میں لعاب دہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. یہ خیال رکھیے گا، اس میں شفا ہی شفا. یہ ایکٹیویٹی ہو گئی، یہ صفا و مروہ کی سعی. اب تم بڑی سہولتیں ہیں ہمیں، کبھی کسی صحرا میں ہے ذرا آدھا کلو میٹر چل کے دیکھیے نا، پتا چل جائے گا کہ ہاں صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب لوٹ کر آئے تھے وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا. پھر ایک زمانہ بیتا, قرآن نے آواز لگائی کہ وہ سعا فی الارض, کہ بچہ جو ہے اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا. تو کس مورخین نے اس کی عمر 7 سال بتائی, کم و بیش. پھر اللہ نے حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اس جگہ کو بتایا کہ یہاں اس کی بنیادیں اس مکان کی جو روز اول بنا تھا ہے, اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تمہارے خانوادے نے, خیال رکھیے گا. اب دو مزدور ہیں, ایک ہیلپر ہے, ایک مزدور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ایک مزدور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ایک ہیلپر جو ہے اما حجرہ. اتنا بڑا گھر ہے بن رہا ہے, کیسے بنا ہوگا؟ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بن گیا. کتنی محنت ہوگی, کتنی سعی ہوگی. ایک حد تک تو یہ دیوار بلند ہوتی گئی, لیکن جب وہ ہاتھ کی رسائی سے نکلی تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایک پتھر رکھ لیا, لا کے کہیں سے بلند, اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اور اگلا بلاک رکھا, اسے اب بلاک ہی کہہ لیجیے اس لیے کہ وہ اس بند سے بن جا رہی ہے. اب اسے بھی حد پورا ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ رب نے اس پتھر کو یہ احساس عطا کیا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے پتھر بھی خود بلند ہو رہا تھا. یہ آٹو ایلیویشن تھی, یہ ہے مقام ابراہیم, یہ ہے وہ جگہ جسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. رب کہتا ہے جا کے دیکھو تو صحیح کہ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو پانی بھی تمہارے کہنے سے رکے گا, پتھر بھی تمہاری مرضی کے مطابق بلند ہوگا, وہ تمہیں تمام سہولت کائنات کی ہر شے دے گی اس لیے کہ تم میرے ہو. تاریخ نے بتایا کہ مقام ابراہیم کچھ مسافت پر اس لیے رہ گیا کہ بعد میں جب چند مرتبہ انہدام ہوا تو یہ دیوار جو ہے بعد میں دور تعمیر ہو گئی. اس وقت وسائل تھے تو اس لیے تھوڑا سا فاصلہ مقام ابراہیم میں اور دیوار میں رہ گیا, نہیں تو دیوار کے ساتھ. رب کہہ رہا ہے کہ فی آیات بینات, کھلی روشن نشانیاں ہیں, اور اس میں سے ایک نشانی جو ہے مقام ابراہیم ہے. دیکھو ذرا کس کی یادگار ہے, کس کی یادگار, کیسی محنت. تو اللہ نے اس پتھر میں یہ صفت رکھ دی تھی کہ جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے خود اونجا ہو جاتا تھا, اور اس کو اپنے پیارے خلیل کے لیے اتنا نرم کر دیا تھا کہ اس کے پیر کا نشان بھی اس پہ رہ گیا. اللہ کہہ رہے دیکھو نا کیا ہوا, کیا یہ جب داؤد علیہ السلام نے رب کی بندگی کی طرف پکارا, فإنه أواب, رب کہہ رہا ہے, تو اس کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا. ابراہیم نے جب پتھر میں پیر رکھا تو اللہ نے اس کے پیر کے نیچے پتھر نرم کر دیا. تیسری بات, تو اس لیے مقام ابراہیم نے دیکھنے کا ہے کہ دیکھو اور سوچو کہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ کہاں سے ہے. فیہ آیات بینات, کھلی روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر. تو جو کام اللہ کے ان پیارے لوگوں نے کیا اللہ نے اسے حج کا حصہ بنا دیا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے قربانی کا ہے, وہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے, انشاءاللہ اسے بھی کہیں گے, اسی تواتر میں کہیں گے. لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے ابھی ہم اس بات کو یہی ختم کر رہے ہیں کہ فیہ آیات بینات, مقام ابراہیم, فمن دخلہ کان آمنا, اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا معمون ہو گیا. اللہ نے یہ اعزاز بخشا اس محبت کو, اس قربانی کو, کہ اس کو امن کی جگہ بنا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو مارنے کے لیے تعاقب کرتا ہوا آتا تھا اور وہ اس کے اندر آ گیا تو اپنی ہاتھ تلوار رکھ دیتا تھا کہ امن کی جگہ پہ چلا گیا. جیسے ابھی بھی بہت سارے لڑائی جھگڑے ہیں, کسی کو مار رہا ہوں مسجد میں گھس جائے, اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے تو باہر رک جاتا ہے کہ باہر نکل تو دیکھتا ہوں, معمول ہے نا. تو اسی لیے اللہ نے اسے امن کی جگہ بنا دیا تھا. اور جو بھی وہاں آگے جاتا تھا اس کو پناہ مل جاتی. حرم کعبہ کے اس حصے کے اندر جو آ گیا مامون ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ فیہ آیات بینات, اس میں کھلی روشن نشانیاں ہیں, اور ان نشانیوں میں سے ایک جو ہے مقام ابراہیم ہے. امن دخلہ کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون, امن میں آ گیا. اور جس کو اللہ اپنی امان میں لے لے اس کو دنیا کی پھر کوئی طاقت ذکر نہیں پہنچا سکتی. اور پھر ہم نے جو بات گزشتہ نشست میں کہہ دی تھی اسے یہی ختم کرتے ہیں کہ اصل میں یہ تو وہ ظاہری چیز ہے جو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مل جائے گی ابھی, لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے, اس کے انوارات کیا ہیں, وہ خوشبوئیں کیا ہیں, ان محبت کرنے والوں کی خوشبو کیسی ہے. اور جب مکان مکمل ہوا تو پھر حکم ملا آزان دینے کا, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ رب کریم سنے گا کون, جواب آیا کہ تمہارا کام آزان دینا, اس کو پہنچانا ہمارا کام. اب دیکھیں کیسی پہنچ رہی ہے, روئے زمین کے ہر قریے اور کوچے پر اس حرم کعبہ سے بلند ہوئی آواز منتقل ہو رہی ہے. اس لیے ہم اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہے شام میں تو بہت سارے لوگ تھے نا, ہے شام میں کتنے لوگ تھے, مگر یہ تین. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے دین اسلام کے غلبے میں ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کی عزت عطا فرمائی. عقائد نامدار احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی ذات کون تھی؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ایمان سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ عورت نے. بعض حکم بعض ایمان کے مسئلے میں کہا کہ ایک دوسرے جیسے ہو, ہر ذمہ داریاں مختلف ہیں, ڈسٹریبیوشن آف ریسپانسبلٹیز مختلف ہے, اتھارٹیز مختلف ہیں, یہ اپنی جگہ پر, مگر یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے برابر ہو. اور وہاں بھی اما حاجرہ کو اعزاز رب کریم نے عطا فرمایا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دین کی سربلندی کا کام مرد کے ذمے ہے, نہیں دونوں کے ذمے ہے. اور جو دونوں ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے بچوں کو بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا اور وہ پوری کتنی بڑی قربانی ہے ایک بچے کی پیاس کی, کہ اس کے نتیجے میں اللہ ویسے بھی تو نکال سکتا تھا, مگر اللہ بتاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ قربانی کے بعد میسر آتی ہیں. اور یہ قربانی جو ہے محبت کے ذریعے دی جاتی ہے. بے قدر گت پڑا آتش ہے نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی ہیں کہ کیوں کود گئے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فیہ آیات بینات, جب وہاں جاؤ کھڑے ہو سوچو کہ کون لوگ تھے اور رب نے کتنا احسان فرمایا کہ ہمیں اس مقام کے برابر کھڑے کروا کر اس ذات سے نسبت عطا فرما دی جس کے پیروں کے نیچے زمین تھی. یہ نسبتیں بھی بڑی عجیب ہیں. ہمارے لیے تو ہمیں یہی نسبت مل جائے تو بہت ہے ابھی, اور باقی بڑی نسبتوں کا تو ہم جیسے کاری لوگوں سے کیا تعلق. مگر وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھ لیا, اس کو ہاتھ لگا لیا, ہاں یہ نسبت ہی بہت ہے کہ تم نے قدم بوسی کر لی اس ذات کی جس نے اللہ کے اس گھر کو تازہ کیا. یہ اصل میں تعمیر نہیں تھی, یہ ریوائول تھا یہ. تو اس لیے اللہ نے یہ قرآن میں الفاظ استعمال کیے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, یا ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ محنت سے لے رہا ہے نا, تیری مہربانی بس اسے قبول فرما لے. ہم پانچ وقت کی مسجد میں آنے جانا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہم جنتی ہیں. وہاں اتنی عظیم الشان قربانی, اتنا عظیم شان کام, مگر اس کے باوجود خیال نہیں ہو کتنے بڑے وی آئی پی تھے ہم, اللہ کتنا بڑا کام لے رہا ہے. نہیں دعا مانگی جا رہی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیری مہربانی ہے، تو دیکھ رہا ہے نا، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. وہ لوگ بھی رب کی قبولیت کے محتاج ہیں، تو ہم جیسے ہما شما جو ہیں عزیزان گرامی، یہ ان کی کیا حیثیت؟ تو یہ ہے آج کی بات مقام ابراہیم سے متعلق، اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اس کو قربانی کے ذیل میں پورا کریں گے. اور ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو گفتگو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گی. اللہ نے زندگی توفیق عطا فرمائی، تو دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کو حج مقبول کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کو جو حج سے محروم ہے اللہ حج کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور جو ہمارے عزیز اقارب دوست احباب جن کو اللہ نے اپنے گھر پر بلا لیا ہے پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دی ہے، اللہ ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے حج کو قبول فرما لے. یہ تمام معاملات جو ہیں توجہ کی طلبگار ہیں کہ اللہ جو ہے ہمیں فکر بھی عطا فرما دے، مسائل بھی سیکھنے کی توفیق دے دے، فضائل سے بھی آگاہی عطا فرما دے، اور یہ بھی ہمیں عطا فرما دے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.